الحمد لله الذي لا ينسي نعماه بعدكم ولا يحيي فقر المشكورين الذي ليس لصفته حق معقول ولا تعظيم وقود ولا حقوق معدود قدر الخلائق من شر غيرها برحمته الصلاه والسلام على المهديين وعلى رسوله والخاتم عليه الصلاه والسلام على والمطاعتين والمطلوبين احمد من الاوصاف الى الابقاء والسمو محمد وعلى اهل بيته سيدنا الطاهرين المعصومين المظلومين سيدنا بقيه الله في ارحامه واضرافه وكتابه اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الانسان انك لقد خلقنا الانسان في احسن تقدير انسان کو جب قد کرتا ہے تو اس کا حصہ تقریب اس کے بہترین ہونے کے لیے شاندری کے ساتھ ساتھ اس کے اندر موجود وہ ایپ وہ نقص وہ خامیاں وہ برائیاں بھی قرآن میں بیان کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوق یا بھی قرآن کے ناخدانی سے لقد کروانا ولی آدم جسے جس انسان کو اللہ نے تقریب دے کر کام کیا اس مرتبے سے بھی جاتا ہے. بس ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم لوگ انسان کی ذات کے اندر موجود وہ عادتیں وہ حضرتیں جو اسے اس کے اونچے مرتبے سے نیچے لاتی ہیں ان عادتوں کو درج کریں ان اخلاق سے باہر آئیں. میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ تیسرے نمبر پر وہ چیز جو خدا قرآن میں بیان کرتا ہے کہ انسان کو جب خدا نعمت دیتا ہے تو وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے, لیکن جب انسان سے اللہ نعمت لے لیتا ہے تو وہ اس آزمائش میں نہ صرف نہ شکرا ہوتا ہے بلکہ مایوس بھی ہو جاتا ہے. لہذا خدا مایوسی کے بارے میں اپنی کتاب میں کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہہ دیجیے اے رسول میرے بندوں سے جن لوگوں نے گناہ کیا ہے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, جو لوگ معصیت خدا کے یہاں فرمانی میں مبتلا ہوئے ہیں اللہ کی تم گناہ رحمت ہوا اللہ کی رحمت سے وہ گناہگار مایوس نہ ہو. اور پھر سورہ حجر میں پروردگار اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ومن یؤمن برحمت ربه الا الظالمون, اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے سوائے ان کے کہ جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں, جو لوگ راستے سے اٹک گئے ہیں, جو راہ استقامت پر صراط مستقیم پر ہیں وہ چاہے جتنے ہی گناہ کیوں نہ کرتے لیکن خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب مناجات شعبانیہ میں خدا کے درگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تو میرے امام ارشاد فرماتے ہیں خدا سے دعا کرتے ہوئے الٰہی یا مصلی علی حسن ظنی قنوت الیاس, اے پروردگار میری حاجات میں سے ایک حاجت یہ ہے کہ میرے حسن ظن کے اوپر نا امیدی اور مایوسی کو مسلط نہ ہونے دینا, میرے حسن ظن کو ہمیشہ زیادہ رکھ. جس طرح سے تیری رحمت کی تیری رحمت تیرے غضب کے اوپر ہے, تیرے غصے سے زیادہ تیرے انتقام سے زیادہ تیری رحمت ہے, اسی طرح میرے حسن ظن کو زیادہ رکھ اور میری بدگمانی کو یا پھر میرے اندر موجود مایوسی کو کم کر دے. لہٰذا لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم اگر گناہ بھی کریں تو خدا کی درگاہ ہم سے مایوس نہ ہو, کیونکہ اللہ نے اس کو مایوس نہ کیا جس نے سب سے بڑی معصیت کی, جس نے سب سے بڑا گناہ کیا یا یوں کہوں سب سے پہلے گناہ کیا. ہم جانتے ہیں ابلیس شیطان اللہ نے اس کو بھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں رکھا. ایک حدیث ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ جب ابلیس کو راندہ درگاہ الہی کر دیا گیا, اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا, اللہ نے کہا کہ میری درگاہ سے چلے جاؤ, اور جب وہ جانے لگا تو ہم جانتے ہیں ابلیس کے پاس عمل موجود تھا, اس کی جگہ بھی موجود تھی, اس نے بہت عرصہ اللہ کی عبادت کی, بہت عرصہ تک خدا کی درگاہ میں بطور آپ کو رہا تھا, لہٰذا اس نے جا کر وہ اللہ سے کہا پرور دیا وہ میرے سارے اعمال ہیں اس کی جگہ. اسی لیے خدا نے کہا اس کی جزا کے طور پر تجھے قیامت تک زندہ رکھ رہا ہوں, ورنہ برا کر جہنم میں ڈال دینا چاہیے تھا. لیکن اللہ نے کہا تجھے قیامت تک رکھ رہا ہوں, تیرے لیے نہ کوئی موت ہے نہ برزخ ہے اور نہ ہی اس وقت جہنم ہے. تو نے جو میری اتنے ہزار سال عبادت کی ہے اس کے جواب کے طور پر تجھے اتنی لمبی زندگی دے رہا ہوں, کچھ بھی ہو جائے تو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا. یہ پہلا فرض تھا. لہٰذا اس نے اپنی نعمتوں کے بدلے اپنی عبادات کے بدلے میں جزا حاصل کر دی. خدا کی درگاہ سے معصیت کار تھا, گناہگار تھا, لیکن صحیح سارے اس بادشاہ کے پاس چلی جا. جب نکلا جنت سے کبھی کیا اب جائے کہاں. جب اس نے زمین و آسمان پر نظر کی تو اللہ سے کہنے لگا ہے پروردگار میں جہاں بھی دیکھتا ہوں تیری ہی ملکیت ہے, کوئی بھی جگہ تیری ذات سے خالی نہیں ہے, اب تو ہی بتا کہ میرے لیے گھر کہاں ہے, میں کہاں جا کر رہوں گا. پروردگار عالم نے کہا میں نے میرے لیے ہر اس جگہ کو گھر بنایا جہاں پر میرا ذکر نہیں ہوگا, وہ میرا گھر ہوگا. پھر اس کے بعد اس نے کہا تم نے بنی نوع آدم کے لیے کھانا پینا نعمتیں بنائی ہیں, میرے لیے کھانا کیا ہوگا. جواب آیا اور کہا ہر وہ لقمہ جو اولاد آدم کھائی تھی اور اس میں اللہ کی یاد زندہ نہ ہوگی وہ شیطان اس میں شریک ہوگا. لہذا اس کے لیے لقمہ بھی بنا دیا گیا, آدھا بھی بنایا گیا. اس نے کہا تم نے بندوں کی پیاس بجھانے کے لیے پانی بنایا ہے, میری پیاس کو کیسے بجھائے گا. اللہ نے کہا تجھے شراب دیتا ہوں, تیری پیاس شراب سے بجھے گی. کہا تو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کرے گا, میرے لیے کتاب کیا ہوگی, میرے لیے علم کیا ہوگا, میری جانب سے جو نالج لوگوں تک جائے گی یا جو پیغام جائے گا وہ کیا ہوگا. کہا جادو اور کو نہ سکھانا جو نیگیٹو استعمال ہوتا ہے. لہٰذا اسے جادو نے کتاب دی گئی. پھر اس نے کہا تیرے جتنے بھی بندے ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے, میرا دوست کون ہوگا, میرا یار کون ہوگا. اللہ نے کہا جو میری رحمت سے مایوس ہوگا ہر وہ نام ہی تیرا دوست ہوگا. کہا ہے پروردگار تم نے سب کو بہن بھائی دیے ہیں, میرے لیے بھائی کون ہوگا. کہا جو بھی تم خرچی کرے گا وہ تیرا بھائی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اس نے کہا پروردگار تم نے جتنے بھی انبیاء مرسلین بھیجے گا ان کی مدد کے لیے فرشتے ہی ہو جائیں, ان کے لیے ملائکہ مددگار ہوں گے, میری مدد کے لیے کون ہوگا. تو جواب دیا اور کہا تیری مدد کے لیے تیرا اسلحہ ور کی فاحشہ عورت تیری مدد کرے گی, جو اپنی بے حیائی کے ذریعے سے تجھے وہ کچھ کر دے گی جو کوئی دوسرا نہ کر سکے گا. گویا اس وقت اس نے کہا خدا سے کیا پروردگار نے میرے تمام تر اعمال کی جزا تھی. خدا نے کہا نہیں, تیری رحمت تھی جس کے بدلے میں نے تجھے وہ کچھ دیا جس کا تو حقدار بھی نہ تھا, جس کا تو مستحق بھی نہ تھا. بس خدا نے اپنی رحمت سے ابلیس کو بھی مایوس نہ کیا, اس کو بھی نا امید نہ کیا, اس کے لیے بھی دامن بھر دیا. اور صرف اتنا نہیں, امام ظفر انصاری فرماتے ہیں اجازہ میں لوگ منظور ہمارا نشر اللہ تعالی رحمت ابلیس, جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ اپنی رحمت کو منتشر کر دے گا, پھیلا دے گا, ہر ایک خاص و عام تک اس کی رحمت پہنچ جائے گی. تو خدا کی رحمت کو دیکھ کر, خدا کی جانب سے آنے والی امیت کو دیکھ کر شیطان تما کرے گا, لالچ کرے گا اور کہے گا اللہ جب ایسے ایسوں کو معاف رہا ہے معاف کر رہا ہے کیا پتا میں بھی بخشا رہا ہوں. خدا اپنی رحمت کو ایسے پھیلاتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہگار تھا ابلیس بھی یہ تصور کرے گا کہ شاید خدا نے میری ہی بخشش کو رکھا ہے. لہذا رحمت خدا ہے جو اپنی پوری وسعت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے. اسی لیے میرے امام معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کی عزت, اس کی آبرو, اس کا وقار یہ ہے کہ وہ بندوں سے مایوس ہو اور اللہ سے امیدوار ہو. بندوں سے امید نہ رکھے, اللہ سے امید رکھے. اور اگر کوئی شخص اس دنیا میں ہمیشہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے تو پروردگار عالم روزے جیسا اسے سیاہ اٹھائے گا, اس کا چہرہ سیاہ کر دے گا, اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا یہ اللہ کی بے قرار رحمت سے مایوس رہا, کتنا بدبخت تھا. اس نے سمندر پر نظر نہ کی اور قطرے کے اوپر نظر کرتے ہوئے اس نے اپنی زندگی گزار دی. پر اس محنت پر آ کر علم ہوتا ہے کہ خدا بندے کریم نے اپنی رحمت کے وسیع دروازے سب کے لیے کھول رکھے ہیں. یہ بندے پر ہے کہ اگر وہ گناہگار ہو. دیکھیے میں نے بھی جو آیت تلاوت کی, یا عبادی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کی درگاہ میں اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے یا دوسرے الفاظ میں کہیں گناہ نہ کیا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جب میں نے یہ عبادت پڑھی عربی زبان کی, تھوڑی چھوٹی سی گانا کی پھر چیز سمجھاتی رہی, جب بھی برا کسی بھی چیز کو چھوٹی یہ کے ساتھ یاد کرتا ہے, چھوٹی یہ آخر میں لگتی ہے جو میرا کہتے ہیں, اس چیز کو اپنی ذات سے محسوس کرتا ہے کہ یہ محبت کی علامت ہے. اسی کو دعوت ادارے یہ نظام میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں. کس وقت قریب ہوں میں ان سے قریب ہوں, پر خدا وہاں پر ہی چھوٹی یہ دعا چھوٹی یہ لگاتا ہے, کہتا ہے کہ وہ میرے بندے ہیں. بس جب میں نے اس آیت کو دیکھا کہ اس میں ایک طرح گناہ ہے اور دوسرے جانے خدا سے پکار رہا بلا رہا ہے یا عبادی, اے میرے بندوں, اور وہ بھی کون سے بندے جنہوں نے گناہ کیا ہے. پھر میں نے سارے عبادی قرآن میں جتنے کے سارے نکالے, ہر جگہ جہاں جہاں عبادی آپ کی رحمت کریں گے. دیکھیں کہ خدا کس طرح جہاں عبادی آیا ہے وہاں اللہ نے اظہار محبت کیا, قربت کیا ہے. اور یہاں پر بھی محبت سے کہتا ہے میں جانتا ہوں مجھ سے خطا ہوئی ہے, لیکن مجھ سے مغفرت ضرور طلب کرنا, مجھ سے استغفار, میری نعمت سے مایوس نہیں ہونا. دوسرے الفاظ میں اللہ گناہگار ہی کو تو کہتا ہے کہ رحمت کے لانے آؤ, جو گناہگار نہیں ہے وہ تو رحمت کے اندر ہے, اس کو بلانے کی ضرورت نہیں, اس نے تو رحمت کو اپنے لیے اڈاپٹ کر لیا ہے. لہذا لازمی ہے کہ ہم خدا کی درگاہ سے ہر وقت امیدوار ہیں, ہر پور امید رکھتے ہیں. اور جب ہم خدا کی درگاہ سے امید رکھتے ہیں تو ہم نے بہت سے ایسے افراد کے ذریعے تصور کرنا شروع کر دیں کہ اگر ہم نے اللہ سے امید رکھی تو ہماری زندگی میں اے بی سی ڈی اتنے واقعات کیوں ہوئے. بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو جس میں ہم فیس کرتے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں, آپ لوگوں کے ذہنوں میں زیادہ اچھا نام ہوگا. بہت ساری نوجوان لڑکیاں اندر بیٹھی ہیں, وہ کون تھا جو سیب کے طرف کے نیچے بیٹھتا تھا اور سیب گرا اور اس نے ایک چیز ڈسکور کی تھی نیوٹن. لہذا اس کا جب سیب گرا اس نے اس میں سے کیا چیز نکالی؟ گریویٹی. اس کو ڈسکور ہوا کہ زمین جو ہے وہ ہر چیز کو کھینچ لی ہے. ایک بہت اچھے مقالہ نویز کے نام کے کالم نگار ہیں, وہ کہتے ہیں میں بھی ایک دن سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا, اور جب میں سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتاتی چلوں, کل جب مجلس پڑتی میں اسی یہ پوائنٹ رہ گیا اور میں روزمین کے کام آئی وہ بھول گئی. سیاحتن اور روزمین کے کام مجھے بتایا میں کٹ کروں اس سے. اور پھر یوں ہی پھینک دیتے ہیں, اور اسپیشلی جہاں پر یہ سارا کوڑا جا کر جمع ہوتا ہے, جہاں سارے بیچ پہنچتے ہیں وہاں تو بہت سارے درخت ہونے چاہیے, لیکن پیڑ کی طرف پوری دنیا میں ہر جگہ پھیلے ہوئے نظر نہیں آتے. پھر اس کے بعد ایک قانون بتا پڑی, پھر اس کے بعد وہ ایک قانون بتاتے ہیں جانے کا, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ قانون قرار دیا ہے کہ 100 دانے ڈالو گے ان میں جو سالم دانا ہوگا وہی اگے گا, وہی درخت بنے گا. سارے کے سارے دانے آم کے نہیں ہوتے, سارے کے سارے دانے درخت نہیں بنتے. جو کامل پورا ایک پیور دانا ہوتا ہے یا بیج ہوتا ہے اس میں سے درخت نکلتا ہے. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سا بیج بننا چاہتے ہیں. وہ والا بیج جو زمین پر بڑا خشک ہو جاتا ہے اور زمین کا نہیں رہتا, یا وہ والا بیج جس کو کوڑے میں بھی ڈال دیا جائے تو وہاں سے بھی وہ زمین کا سینہ صاف کر کے اپنے اندر پھل لے کر نکلتا ہے. اور اگر ہم یہ تصور کریں کہ اتنے سالوں میں سے اللہ نے ہمیں یا کسی ایک کو کیوں چوز کیا, تو ہماری تو عادت ہے مشقت کرنے کی. ہم ہر جگہ مشقت کرتے ہیں. اگر ہم کپڑا لینے جاتے ہیں ایسا نہیں جو پہلا کپڑا مل گیا وہ لے کر آ رہے ہیں, بہت سارے انسان کھولتے ہیں اور کھلواتے ہیں, پھر ان میں سے ایک پسند کرتے ہیں. جب گاڑی لینی ہوتی ہے تو پہلی گاڑی نہیں اٹھاتے, بہت ساری دیکھتے ہیں, ان میں سے جو پسند آئے اسے اختیار کرتے ہیں. موبائل فون لینے ہوں یا ہاتھ کی گھڑی لینی ہو بہت محنت کرتے ہیں, بہت سے آپشن دیکھتے ہیں, ان میں سے جو بہترین ہو اس کا انتخاب کرتے ہیں. یہ اللہ کا واسطہ ہے, خدا بھی اپنے بندوں میں سے اپنے لیے ان کو چنتا ہے جو سب سے زیادہ کامل ہوتے ہیں, سب سے زیادہ پیور ہوتے ہیں, جو اپنے اندر ہر لحاظ سے ہر جہد سے جو خامی ہے اسے دور کرنے کی سائی میں رہتے ہیں. لہذا ہم جب بیج بننا چاہیں تو وہ کامل کو گرو کرنے والا بیج بنے کہ جسے جہاں بھی ڈالا جائے, چاہے وہ کچرے میں ہو, چاہے وہ کوڑے میں ہو, چاہے وہ گملے میں ہو, چاہے وہ باغ میں ہو, ہم رشد کرنے والے بنے. اب رشد کرنے والا بننے کے لیے لازمی ہے کہ ہم کس طرح سے ہوں, جس طرح کہتے ہیں مطلب اب مہندی دارش مند کہتے ہیں. میں ایک دفعہ گیا ہوں مسجد سنکران میں, میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو زاروں پردان رو رہا ہے. میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا, میں نے اس سے پوچھا استاد کیا مشکل ہے, اس نے جواب دیا اور کہا اب صاحب کوئی مشکل نہیں, بس میں بہت گناہ کرا ہوں, اللہ سے طلب مغفرت کر رہا تھا, میں گناہ سے رکتا نہیں, ہمیشہ گناہ کر جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ ایک بچے کے سامنے مشن نہیں ہے اور یہ اچھا نہیں جذبہ رکھتا ہے, میں نے اس سے سوال کیا اور کہا مجھے بتاؤ اگر میں تمہیں ایک پور پر مرغی ہوں اور تم سے تم یہ پالو, تم اسے پالو پالوں گا, اچھا کس لیے پالو گے؟ کہنے لگا پہلا خیال تو میرے ذہن میں آتا وہ یہی کہ اسے پالو گا جب صحت مند ہو جائے گی تو پھر اس کی بریانی بنا کے کھاؤں گا. ایران میں بھی وہ بریان ہوگی, ہمارے یہاں بریانی میں چھوٹی ہے لگتی وہاں نہیں لگتی. اس نے کہا میں مرغ بریان کھاؤں گا. کہتے ہیں میں نے اس سے کہا اگر وہ مرغی تمہارے پاس آئے روئے گڑگڑائے اور کہنے لگے کہ مجھے مارو نہیں میری بریانی نہ کھاؤ تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں میں کب تک اسے رکھوں گا, بلا کر اس نے مر تو جانا ہی ہے, جب مر بھی جانا ہے مردار ہو جائے کہ نہیں کھا سکوں گا, بہتر ہے جب اس کا وقت آئے گا تو اسے حلال کر کے اس کی مزیدار ڈش کھا لوں. پھر انہوں نے ایک بہت خوبصورت سوال رکھا اس نوجوان کے سامنے, انہوں نے کہا اگر وہ مرغی سونے کا انڈا دینے لگے تو کیا تب اس کی بریانی بنانے کا تم خیال بھی کرو گے؟ نہیں, میں کوشش کروں گا وہ زیادہ سے زیادہ زندہ رہے, اور جتنے وہ زیادہ سے زیادہ سونے کے انڈے دے اتنی زیادہ میرے لیے منفعت, میرے لیے فائدہ ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں میں نے اس نوجوان سے کہا تم بھی اس مرغ بریان کے نزدیک والی مرغی مت بنو, تم اپنی قدر کو بڑھاؤ, اپنی عبادات اللہ کی درگاہ میں اپنی نامات کو خود کو شامل رحمت الہی کرو, اور جب خود کو گناہ سے دور کر کے اپنی قدر بڑھا دو گے اور پھر خدا کے سامنے اپنے آنسو بہاؤ گے بہاؤ گے تو خدا تمہاری چھوٹی بڑی ہر خطا کو معاف کرے گا. لیکن اگر تم اس لیے گریا کرو گے کہ کیونکہ تم نے گناہ کیا ہے اور تم کرتے رہتے ہو اور گریا کر کے معاف کرنا ہے اور پھر دوبارہ گریا کرنا ہے تو پھر تمہارا یہ گریا کسی کام کا نہیں, غلامی کرتے رہو گے، آنسو بھی بہاتے رہو گے اور زندگی اسی طرح ختم ہو جائے گی. لہٰذا اپنی قدر کو بڑھاؤ، کیونکہ اللہ بندے کی قدر دیکھ کر اس کو اپنی رحمت کے اندر شامل کرتا ہے. زیادہ آسان الفاظ میں بات کروں، مثال کے طور پر فرض کیجیے، یہ تو مجھے دعائے ہے کہ ایک چٹھی دی تھی، مثال کے طور پر فرض کریں گے 5,000 کا نوٹ ہے، اس سے بڑا ہمارے یہاں کرنسی نوٹ ہے، یا آپ میں سے جس جس کو چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کرے. 5,000 کا نوٹ مثال سچی مجھے کسی کو نہیں ہوگی، سب کو چاہیے. میں اگر اس 5,000 کے نوٹ کو خراب کر لوں اور آپ سے کہوں آپ چاہیے، آپ بھی چاہیے. اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے پاس جو پانی پڑا ہے ہلدی والا، میں اس کو اس میں ڈبو کے نکال کے یہاں رکھ دیتی ہوں، تب بھی چاہیے، تب بھی چاہیے. اگر میں اس کے اوپر مٹی ڈال دوں، یہ 5,000 کا نوٹ کسی کو چاہیے، تب بھی چاہیے. کیوں کیوں چاہیے؟ کیونکہ ہے تو یہ 5,000 ہی کا نوٹ. اگر یہ خراب ہو گیا، اگر یہ گیلا ہو گیا، اگر اس پر خاک آ گئی، اگر اسے میں نے چرمر کر دیا، تو کیا ہوا؟ ہے تو یہ 5,000 ہی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی قدر کیا ہے، اس لیے آپ بار بار یہی سوچیں گے 5,000 ہے، یہ $100 ہے، اس کی قیمت اتنی بنتی ہے، گیلا تو کیا ہوا، استری کر دیں گے، گندا تو کیا ہوا، صاف کر لیں گے، چرمر ہے تو کیا ہوا، کتاب کے اندر رکھ لیں گے، اگر اس کے اوپر کوئی اور دوسری چیز آئی ہے تو کیا ہوگا، اس کا علاج ہو جائے گا. خدا بھی یہی کہتا ہے، گناہ کر دیا ہے، آلودہ ہو گئے تو رحمت میں آ جاؤ، میں تمہاری قدر جانتا ہوں، تم میرے لیے وہ جوہر ہو جس کو میں نے خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجا ہے. فائدہ سبق روح نقف فیہ من روحی کہا ہے، میں نے واضح طور پر تمہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. میں تمہارے جوہر سے آشنا ہوں، میں تمہاری قدر سے آشنا ہوں، میں جانتا ہوں تمہارے اندر روح ہے، ربانی ہے، پس اگر تم میری رحمت کے اندر آ جاؤ تو تمہیں صاف بھی کر لوں گا، اگر رحمت میں آ جاؤ تو تمہارے اندر موجود ہر گناہ کی خاک کو ختم بھی کر دوں گا، تمہارے آنسوؤں سے تمہارے گناہوں کو دھو بھی دوں گا، جو تمہاری معصیت ہے اس کے ساتھ تمہیں قبول کر کے تمہیں 5,000 ہی کا نوٹ سمجھوں گا، نہ اس کے قدر نہ اس کے رشتہ. لہٰذا اپنی
کے ساتھ رہتا، یہاں تک کہ وہ بڑا ہوا بڑا ہوا، اس نے جس طرح چوزے
دانے کھا دیتے, اردو دانا کھاتی, کسی طرح دانا کھاتا, اس نے اڑنا نہ سیکھا, وہ زمین پر گیا اپنے لیے رزق تلاش کرتا ہے, یہاں کر کے وہ بوڑھا ہو گیا. ایک دن جب وہ بوڑھا ہوا تھا, ہو چکا تھا, اس نے آسمان پر دیکھا ایک عقاب اڑ رہا ہے. اس نے اڑتے ہوئے عقاب کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر مرغی کو سوال کیا اور اس سے کہا کہ یہ کیا ہے جو اتنے اونچے آسمان پر اڑ رہا ہے؟ مرغی نے اسے جواب دیا اور کہا یہ پرندوں کا سلطان ہے, یہ آسمانوں کا بادشاہ ہے. اللہ نے اتنے بڑے پر دیے ہیں تاکہ یہ اونچا اڑے اور یہ اپنے رزق کو وہیں سے حاصل کرتا ہے. یہ آسمان کے لیے بنایا گیا ہے, ہم زمین کے لیے بنائے گئے ہیں. وہ عقاب جو مرغیوں کے ساتھ رہا, خود کو مرغی سمجھتا رہا, عقاب پہ حسرت کرتا رہا, اس کو رشک سے دیکھتا رہا, خود زمین سے رزق کھاتا رہا اور بالآخر وہ ٹھیک شکل میں مر گیا. اگر ہم اپنی معرفت نہ رکھیں, اگر ہم اپنے آپ کو نہ پہچانیں اور ہم صاحبان معرفت ہستیوں کو رشک و حضرت کے ساتھ صرف اس عقاب کی طرح اڑتے ہوئے دیکھیں تو ہماری مثال بھی رہتی ہے. ہم بھی رہتے ہی ہیں جو اپنی زندگی کی قدر کو خود نہیں جانتے. لازمی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت میں شامل ہونے کے لیے اپنی قدر زندگی کو جاننے کے بعد اپنی زندگی کی کوششوں کو اسی کے لیے وقف کر دیں, کیونکہ اللہ نے انبیاء کو بھی کوشش سے, سعی سے, محنت سے, جدوجہد سے خالی نہیں رکھا. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جسے اللہ نے من و سلوا کے ذریعے رزق دیا, جنت کے میوے لے کر آؤ, کہا نہیں. تم خود اپنے لیے کسب حلال کرو, روزی کماؤ, اپنے لیے خود رزق کا بندوبست کرو. یہ معجزے کبھی کبھی ہوا کیا کرتے تھے. ہم جانتے ہیں اللہ نے حضرت آدم کو جب زمین پر بھیجا تو حضرت آدم سے کہا انسان کا کام کرو. حضرت آدم پروفیشنلی کسان تھے, حضرت داؤد لوہار تھے, وہ لوہا گرم کرتے, زرا بناتے, بیچتے اور پیسے کماتے تھے. حضرت ادریس دردی تھے, ٹیلر تھے, لوگوں کے کپڑے سیتے تھے. اللہ نے انہیں بھی مشقت سے خالی نہیں رکھا. پروردگار عالم نے حتیٰ ہمارے رسول سے بھی کہا آپ بھی مشقت کیجیے. وہ چرواہے تھے. حضرت ہود اور صالح تجارت کیا کرتے تھے, اس کے عوض کماتے تھے. بس کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جسے اللہ نے یہ کہا ہو کہ کسی پروفیشن, کسی بھی کام کی, کسی بھی پیشے کی, کسی بھی شغل کی, کسی محنت کی ضرورت نہیں. دعا کرتے رہو, موجزے سے من و سلوا اتارتے رہو, کھاتے رہو. خدا نے ان کو بھی کہا ہے تم بھی اللہ کی رحمت میں شامل ہونے کے لیے اعمال صالح کے ساتھ اپنی تمام تر محنتوں کو, اپنی مشقتوں کو ڈالو. اسی لیے پورے قرآن میں خدا صرف دو دفعہ انسان کو انسان کے لیے مخاطب کرتا ہے, یا ایھا الانسان کہ اسے بیدار کرتا ہے, جھنجھوڑتا ہے. اور پہلے مقام پر خدا نے کہیں کہتا انک قادح الی ربک قدحا فملاقی, مشقت کرنے والا ہے اور اسی مشقت کے ساتھ تو اپنے رب سے آ کر بھی رہتا ہے. انسان تو بغیر محنت کے خدا کے پاس نہیں آ سکتا. تجھے مشقت, محنت اور سعی کرنی ہے. اور یہی بتا رہے کہ قرآن میں لفظ عمل, کام کاج, کوئی بھی ایکشن جو کرنے کا ہے, جو بھی فعل انجام دینے کا ہے, لفظ عمل قرآن میں 365 ٹائمز آیا ہے. دوسرے الفاظ میں کوئی سنڈے نہیں, کوئی چھٹی نہیں ہے, ہر دن محنت ہے, ہر دن کام کرتا ہے. خدا ہر دن انسان کو قادح کہتا ہے, مشقت اٹھانے والا کہتا ہے. فقط انسان کی قبر, ہم نے انسان کو مشقت کے لیے, محنت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ ہاتھ باندھ کر صرف رحمت کے انتظار میں نہیں رہ سکتا. وہ اپنے آپ کو عقاب سمجھے, وہ کبھی بھی اپنے آپ کو صرف عقاب سمجھنے کی بنیاد پر خدا کی رحمت کے شامل حال نہیں کر سکتا. لازمی ہے وہ اپنی محنت کو, اپنی مشقت کو ڈالے, اپنی سعی کو ڈالے, اپنی جانب سے قدم خدا کی جانب بڑھواتا رہے. یہی وجہ ہے کہ رسول خدا جب جنگ تبوک سے واپس آئے تو آپ نے جناب سعد انصاری سے جب ہاتھ ملایا تو جناب سعد انصاری کے ہاتھ بہت کھردرے اور زخمی تھے. آپ نے ان سے ہاتھ ملانے کے بعد پوچھا اور کہا تیرے ہاتھوں پر اتنے زخم ہیں, اتنے کھردرے ہو گئے, کیا وجہ ہے؟ تو سعد انصاری نے جواب دیا اور کہا یا رسول خدا میرا کام یہ ہے کہ میں کنویں کے اندر سے پانی نکالتا ہوں, رسی کھینچتا ہوں سارا دن, اس کی وجہ سے میرے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں. آپ نے جنگ تبوک کا پورا لشکر آپ کے ہمراہ موجود تھا، کل لشکر کے سامنے آپ نے جناب سعد کے ہاتھوں کو چھوا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ ہاتھ جو مشقت کرتے ہیں، جو محنت مزدوری کرتے ہیں، کبھی بھی وہ نارے جہنم میں داخل نہیں ہوتے، اور جو محنتی ہاتھ ہیں وہ اللہ کے رسول کے نزدیک اتنے قیمتی ہیں کہ وہ جب یہ تبوک کے اس کل لشکر کے سامنے ان کا بوسہ لیتے ہیں. لہذا خدا کی محنت کے اندر اگر شامل ہونا ہے، اگر اس کو اپنے شامل حال بنانا ہے، لازمی ہے کہ جس طرح تمام انبیاء، تمام مرسلین، تمام صدیقین، تمام ائمہ نے محنت کی ہے، اپنی زندگی اسی قسط میں گزاری ہے، تو ہم بھی اپنی محنتوں کو، اپنی سعی کو، اپنی کوشش کو ادب کریں، اپنی زندگی کا ہر ہر لمحہ جو ہم گزارے اس کے بدلے میں خدا سے بہترین عمل کی توقع رکھیں. ہم سے اگر یہ پوچھا جائے کہ دن میں کتنا وقت ہمیں ملتا ہے، ایک دن کا دورانیہ ہم سے پوچھا جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ 24 گھنٹے. ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہوتا ہے. جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ پورے ایک دن میں کتنا وقت ہے آپ کے پاس، ہم کہتے ہیں 24 گھنٹہ. 24 گھنٹہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا زندگی کا ایک دن ہے. لیکن جو لوگ قابل مشقت کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، کوشش کرنے والے ہیں، رحمت الہی کی متلاشی ہیں اور اپنے آپ کو اس میں بہتر داخل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے ایک دن کو 24 گھنٹے نہیں کہیں گے، 86,400 سیکنڈ کہتے ہیں. ایک دن میں ہمارے پاس 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور ہر سیکنڈ کا حساب ہے. خدا گھنٹوں کا حساب نہیں کرتا، خدا ہر سیکنڈ کا حساب کرتا. لہذا ہم اپنے بھی ہر سیکنڈ کا حساب رکھیں، ہر لمحے کا حساب رکھیں، کہ خدا کے سامنے ہم اپنے ہر لمحے کے بدلے بہترین رحمت کو حاصل کرتے رہے. اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں پر آ کر ہم اپنی زندگی کو ایک کامیابی کی جانب لے جا سکتے ہیں. کامیابی بستر پہ رہ کے یا رحمت کو مانگ کر حاصل نہیں ہوگی. کامیابی کے لیے ہر ایک سیکنڈ کو مشقت آدھے بنا کر گزارنا ہوتا ہے. جس طرح کہتے ہیں چین میں ایک بہت بڑی کمپنی تھی جو کلیپس ہو رہی تھی، ناکامی کی طرف جا رہی تھی. اس میں جتنے بھی افراد تھے وہ اپنی ناکامی کا چہرہ دوسرے کے پر جانتے، ایک کہتا ہے اس کی وجہ سے ناکام ہوئی، دوسرا کہتا اس کی وجہ سے ناکامی ہوئی. ایک دن جب پورا اسٹاف صبح 8 بجے فیکٹری میں داخل ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ انٹرنس پر ایک بڑا سا نوٹس لگا ہوا ہے کہ ہماری ناکامی کے پیچھے جس شخص کا ہاتھ تھا، جس فرد کا ہاتھ تھا، وہ آج مر جائے. اور اس کا فیونرل آج 11 بجے ہے، ان 3 گھنٹے بعد ہے، فلاں جگہ پر، فلاں ہال میں. پہلے تو سب آتے رہے، وہ نوٹس پڑھتے رہے، سب کو افسوس ہوتا رہا کہ ان کا ایک ہی اس دنیا سے چلا گیا. یہاں تک کہ جب تھوڑی دیر میں یہ صدمہ کم ہونے لگا تو سارے سوچنے لگے کہ کون تھا جس کی وجہ سے ہماری ترقی، ہماری کامیابی رہ گئی. یہ وہ شخص تھا جس کی وجہ سے پوری فیکٹری نیچے آ رہی تھی، اسی کی وجہ سے ہم سب ناکام ہو رہے تھے. اور سب ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے یہاں تک کہ 11 بجے. اور 11 بجے تک جب بہت ساری گوسپنگ ہو چکی، سب کو پتا چلا کہ وہ بندہ جس کی وجہ سے یہ فیکٹری ناکامی کا منہ دیکھ رہی تھی وہ مر گیا. آج جاتے ہیں ہماری دوان میں ہیں، اس پر فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں انشاءاللہ اب شاید کمپنی بہتری کی طرف جائے. لہٰذا سارے اس کال میں پہنچے، سب نے وہاں پر اس کے لیے ایک کچھ لمحے کے لیے سکوت اختیار کیا، خاموش ہوئے. سیلنس کے بعد کہا گیا کہ آپ سب آئے ہیں اس کا آخری دفعہ منہ دیکھ لیں اور اپنے اپنے کام پر جانے لیں. سامنے کہتے ہیں ایک تابوت رکھا ہوا تھا، تابوت کا کافن کا منہ کھولا گیا. جب دیکھنے والے گئے ایک لائن کی شکل میں، سارے پولیس، سارے جتنے بھی امپلائیز تھے، جب سب سے پہلے امپلائی نے اس کے چہرے کو دیکھنا چاہا تو دیکھا تابوت کے اندر، اس کافن کے اندر ایک مرر، ایک آئینہ رکھا ہوا جس پر لکھا ہوا تھا آپ کی کامیابی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے اندر کا ناکام انسان آج مر گیا. کبھی بھی انسان کسی کی اپنی ناکامی کے لیے کسی دوسرے کو بلیم نہ کرے. اور جب سب نے اس کا منہ دیکھ لیا، یعنی اپنا اپنا منہ دیکھ لیا، تو اس فیکٹری کے مالک نے کہا آج سے ہم لوگ کبھی بھی ناکامی کی طرف نہ جائیں گے، ہر لمحے ہر لہجے کو مشقت اور محنت کے ساتھ گزاریں گے. ہمارے اندر کے ناکام انسان کا آج فیونرل ہو گیا، اگر انسان چاہے تو محنت اور سعی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اگر چاہے تو وہ اپنے لیے کامیابی کے راستے کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جب کامیابی کے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہم جہاں پر اپنے بیلنس کو کھو دیتے ہیں وہ یہ کہ ہم دین کے اندر پیسہ تلاش نہیں کرتے، ہم پیسے کے اندر دین تلاش کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ بھی ملے، دنیا بھی ملے اور دین بھی ملے، جبکہ خدا کیا کہتا ہے، تم میری رحمت میں آؤ، میں تمہیں دین بھی دوں گا اور دنیا بھی دوں گا۔ ایک چھوٹی سی مثال کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، اس نے اپنا ہاتھ گلدان کے اندر پھنسا دیا، باپ نے نکالنے کی کوشش کی، بہت دفعہ کوشش کی، کسی طرح نہ نکلا۔ آخر میں فیصلہ یہ کیا گیا، سیخ کا گلدان میں سے کاٹا گیا، جانتے ہیں سیخ کو کاٹنا آسان ہے۔ باپ نے ایک دفعہ آخری کوشش کرتے ہوئے بیٹے سے کہا، ایسا کرو اپنے ہاتھ کو بالکل ڈھیلا کر دو، انگلیاں سیدھی کر دو، میں اب تمہارے ہاتھ کو نکالتا ہوں۔ اس کے بیٹے نے کہا، مجھے پتا ہے اگر میں ایسا کروں گا تو میرا ہاتھ نکل جائے گا، لیکن میں ایسا کر نہیں سکتا۔ پوچھا کیوں؟ تو اس بچے نے بتایا اور کہا، وہ ایک سکہ جو لینے کے لیے میں نے ہاتھ اندر ڈالا تھا وہ میری مٹھی سے نکل جائے گا، میں چاہتا ہوں ہاتھ نکال دوں تو اپنی مٹھی کے اندر سکہ بھی لے کر نکل دوں۔ ہماری حالت بھی ایسی ہے، بڑی مشقت کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنی محنتوں کے ساتھ دین کے اندر ہاتھ ڈالیں اور دنیا نکال کر لے آئیں، رحمت کے اندر ہاتھ ڈالیں اور ہم اپنی دنیا نکال کر لے آئیں۔ ہم اس بات کے اوپر یقین نہیں رکھتے کہ ہم اگر اپنے ہاتھ کو نکال دیں گے تو وہ تو اس کے ساتھ لازم سی چیز سے جانی ہے، وہ تو سکہ یوں ہی نکل آئے گا۔ میں یتقی اللہ یجعل له مخرجا، جو خدا کی درگاہ میں تقویٰ رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے لیے حل نکالنا میرا کام ہے، تم سکہ مت پکڑو، تم اپنا ہاتھ نکالو، اس سکے کو تمہاری جیب میں ڈالنا، خدا کہتا ہے یہ میرا فریضہ ہے جو میں ہر دور تم تک پہنچ جائے گا۔ ہم کیونکہ اس بات سے مایوس ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے چارہ دہی کر رہے ہوتے ہیں، لہذا گلدان کاٹ بھی دیا جائے، حل یہ نہیں، زندگی یہ نہیں، ہماری محنتیں صحیح جہت صحیح طریق حاصل نہیں کرتی۔ لہذا لازم ہے کہ اللہ کی رحمت کے شامل ہار ہونے کے لیے صحیح محنت درست جگہ پر کی جائے، اس کی ذات پر توکل اور تبسل سے کی جائے، اپنے آپ کو خدا کی جانب خالص صدر متوجہ رکھ کر کی جائے۔ وہ ہے جو ہمارے لیے مخرج بنانے والا ہے، وہ ہے جو مشقتوں کا بدلہ بہترین شکل میں لینے والا ہے۔ ورنہ ہماری تدبیریں چاہے جتنی زیادہ کیوں نہ ہو، ہماری عقل دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں سب سے بڑا مشہور سائنس کی دنیا میں جس کمپنی کا نام ہے ناسا، سب جانتے ہیں خلا کے اوپر انہوں نے بڑی محنت کی۔ کہتے ہیں کہ ناسا کا پہلا جو کاروان گیا خلا میں، سپیس میں، ان کو ایک چھوٹی سی مشکل پیش آئی، وہ جو پین لے کر گئے تھے وہ کام نہ تھے، پتہ ہی چلا کہ پین کی انک جہاں پر گریویشنل فورس نہیں ہوتی وہاں پر کام ہی نہیں کرتی، لہٰذا وہ کچھ نوٹ نہ کر سکتے، خالی آ گئے۔ پھر یہ کہا گیا کہ 3 سال کے بعد میں دوبارہ جانا ہے، تو کوئی 3 سال کے عرصے میں ایسا پین بنایا جائے جو خلا میں بھی کام کرے، جہاں گریویٹی نہ ہو۔ لہٰذا 3 سال کا عرصہ لگایا ناسا نے، 3 سال کا عرصہ لگایا اور ایسا پین بنایا۔ جب پین بن گئے ہم ساری چیزیں تیار ہوئی اور نزدیک تھا کہ یہ دوبارہ ایکسپیریمنٹ کے لیے خلا میں جاتے، اسپیس میں جاتے۔ ایک رشین سائنسدان تھا جس نے انہیں جوائن کیا، جب وہ رشین سائنٹسٹ آیا انہوں نے اسے بتایا اور کہا کہ اوپر پین کام نہیں کرتا، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں پینسل ساتھ رکھ لیتا ہوں۔ اور اس وقت ناسا کے سارے سائنٹسٹ سب پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہمارے دماغ میں یہ بات نہ آئی، پین نہیں کرتا تو پینسل سے کام کرتا۔ 3 سال تک لا حاصل محنت کرتا رہا ناسا ایک ایسا پین بنانے کے لیے جو اسپیس میں کام کرے۔ لہذا اگر ہم اپنی محنتوں کو صحیح روح دیں، صحیح جہت دیں اور اس کا مرکز و محور خدا کے ساتھ اس کی رحمت کے محور میں رہ کر کریں، تو پھر آپ کی ہر محنت بہترین جزا دیتی ہے۔ جو مثال برابر نیکی ہے اس کو دیکھیں گے، اس کا مشاہدہ کریں گے، چاہے وہ جتنا چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، وہ بہت خدا کے نزدیک اس کی جزا، اس کا صلہ، اس کا اجر بہترین ہے۔ پر ہماری محنتوں کا رخ غلط جانے ہے، چاہے جتنی زیادہ ترقی کیوں نہ کر لی ہو، چاہے ناسا کے سائنٹسٹ کیوں نہ بن گئے ہو، انسان جب تک اپنی محنتوں کا
کہ دل کہیں نہ رکھے گا کہیں نہ پہنچے گا. اور اگر اس کی ہر عمل کی صرف جہت ڈائریکشن صحیح ہو جائے تو یقین جانیے چاہے وہ عمل چھوٹا سا کیوں نہ ہو خدا کے نزدیک بہت بڑا ہے اور اس کی جگہ اتنی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ابو الفضل عباس نہر پر پہنچے, پانی نہیں پیا. خدا نے اس عمل کے بدلے میں, اس مشقت کے بدلے میں جزا یہ دی کہ قیامت کے دن تمام انبیاء مرسلین صدیقین شہداء مقام جناب حضرت عباس کا رش کریں گے کہ خدا نے کیا مقام ادا کروا دیا ہے, کیا منزل ادا کی ہے. آج کا دن جو منسوخ ہے بابوں کے حوالے سے اس ذات سے جس نے اپنی زندگی کی ہر جہت, ہر سن, ہر کوشش, ہر قدموں کو وقف کر رکھا اللہ اور اولیاء اللہ کے لیے. روایت کہتی ہے کہ جب تمام جانسار, تمام اصحاب, تمام احباب, اولاد جناب عقیم, اولاد جعفر تیار, حتیٰ آپ کی اپنی اولاد سب قربان ہوتی ہیں, تو اس کے بعد حضرت ابو الفضل عباس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے بھائی, اے آقا, ہم مجھے اس سے جان دیجیے. میرے مولا نے فرمایا ہے عباس کو میرے لشکر کا سپاہ سالار نے تجھے مرنے کی اجازت کیسے دی. آپ نے جواب دیا اور کہا اے آقا, کون سا لشکر اور کیسی سالاری, اب تو کچھ باقی ہی نہ ہو سکتا جس کی میں سالاری کروں. میرے مولا نے جواب دیا اور کہا اے عباس, ابھی میرے لشکر کا ایک سپاہی حسین باقی ہے. جناب مولا عباس لاجواب ہوئے, اب خیموں کو جانے پائے. جب خیموں کو جانے پائے تو آپ کے نگاہوں نے دیکھا کہ ایک معصوم بچی ہے جو مشیدے کو چوس رہی ہے. آپ نے جناب سکینہ سے پوچھا اور کہا ایسے سب کی جان ایسا کیوں کر رہی ہے. فرمایا ایسے صاحب, یاد کی شدت اتنی زیادہ ہے, سوچتی ہوں شاید مشکل کے اندر سے ایک قطرہ پانی نکل آئے. میرے مولا سے یہ بات تحمل نام امام کے قدموں میں آپ کو خود کو گرا دیا اور کہا ہے اے آپ, اگر اتنے جہاد نہیں دیتے نہ دیجیے, بس اتنی اجازت دے دیجیے کہ بچوں کے لیے مشکلہ کر کے پانی دیں. روایت کہتی ہے میرے مولا نے اجازت دی, ابو الفضل عباس نے اپنے سینے پر مشکلہ کرا, ایک ہاتھ میں علم کیا, دوسرے ہاتھ میں اپنے دفاع کے لیے لینا اور بس اور میدان کاغذات جانے سے محنت خوراک کی طرف چل دیے. روایت کہتی ہے کہ جب خود بخل نفاس نے محر کا رخ کیا تو قوم اشیاء میں سے کسی کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے جانے قدم بڑھ رہا ہے, سب نے اپنے قدم پیچھے روک دیے. ادھر سکینہ نے دیکھا کہ چچا نے بڑی تیزی سے علم لے جا کر محر پر گاڑ دیا ہے, خوش ہوئی, بچوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو میرا چچا کتنی جلدی محل پر پہنچ گیا, اب کچھ ہی دیر میں پانی آتا ہے. ادھر جناب سکینہ نے اپنی لگنوں کو علم پر گاڑے ہوئے رکھا, بچوں کو اپنے گھر جمع کر کے رکھا اور دوسری جانب ابو الفضل عباس نے اپنے مشکلے کو پانی سے بھرا. روایت کہتی ہے کہ آپ نے اپنے چولہوں میں اپنے ہاتھوں میں پانی بھرا, اپنے لبوں کے نزدیک لے کر آئے, پیا نہیں, نہر کے حوالے کر دیا. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ابو الفضل عباس نے پانی پینا چاہا تو پیاسے بچوں کی پیاس یاد آئی تو پھر زیادہ درد کر دیا. میں کہوں گی عباس کی وفا پہ کوئی داغ نہ ہو. عباس نے پانی پینا نہیں چاہا بلکہ وہ پانی جس کو مشکیرے میں بھر لیا تھا اس پانی کے اندر جناب سکینہ کی مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا, بس اس چہرے کو اپنے لبوں کے نزدیک لائے ہوئے ایک دفعہ اس کا بوسہ لیا ہوگا اور پھر اس پانی کو دوبارہ بوالہ نہر کر دیا. کیا اس کے بعد جہاں پر بھی بہتی ہوئی نہر ہوگی وہ میری سکینہ کے نام سے زمین ہوگی. جہاں تک اپنے سینے پر مشکوکہ سلا اپنا علم بلند کیا, راوی کہتا ہے کہ جب عباس کا علم بلند ہوا قوم اشیاں ہلچل مچ گئی. عمر اپنے سال نے کہا اگر یہ پانی کا مشکوکہ خیمہ حسین میں پہنچ گیا تو جان جاؤ کہ ہم میں سے کسی کی بھی جان سلامت نہ رہے گی, ایسا کچھ کرو کہ عباس خیموں تک نہ پہنچ سکے, لہذا عمر اپنے ساتھ میں ایسی ترکیب دی کہ میرا سواروں قبل مسجد عباس کے راستے میں رکھ دیا گیا اور کہا گیا کہ تم دور سے نیزے مارتے رہنا. اور پھر اس کے بعد جتنی بھی چڑھائیاں تھیں ان کے پیچھے کچھ ملامین چھٹ گئے, جتنے درخت تھے اس کے پیچھے تلوار بردار چھٹ گئے, اور ہزاروں کی تعداد میں تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ عباس جیسے ہی محل سے بلندی کی جانب آئے تم دور سے تیروں کی برسات کرو. کسی میں جو رتنا تھی کہ علی کے شیر کے راستے میں آتا جتنے بھی ملامت تھے وہ دور سے بال کرنے کے لیے آمادہ ہوئے بیٹھے تھے. ادھر ابو الفضل عباس نے اپنے آپ کو نہر فرات سے روانہ کیا, جیسے ہی بلندی کی جانب آئے سکینہ کی نگاہ علم پر پڑی, جان گئی کہ وہ چچا جو اتنی تیزی سے نہر تک پہنچا ہے اتنی ہی تیزی سے واپس آنے والا ہوگا. جناب سکینہ کی آس اور امید بڑھ گئی. بچوں سے کہا بچوں اپنے ہاتھوں میں کوزے لے کر آ رہا ہوں, وہ دیکھو کتنی جلدی علم ہم تک پہنچنے والا ہے. ادھر سکینہ نے نظریں علم پر گاڑی ہیں, ادھر ہزاروں کی تعداد میں تیر انداز ہیں جو ابو الفضل عباس کی جانب اپنے تیر لوٹے ہوئے کھڑے ہیں. جیسے ہی مولا اونچائی کی جانب پہنچے ہزاروں کی تعداد میں تیروں کا اور ابو الفضل عباس کی جانب ہو, میرے مولا نے خود کو جھکا لیا, مشکیزے کو بچایا, چل کر ہم آگے چلے. روایت کہتی ہے نیزہ برداروں نے جو
میں کل